السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا ونشهد أن سيدنا مولانا محمدًا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرشده صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ندى على كل شيء قدير صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا سلام وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. میرے دینی اور اسلامی اور سنی بھائیوں، آپ حضرات نے نعتخواں حضرات اور ہمارے مقررین حضرات سے بہت کچھ سماعت فرما لیا ہے اور سب کے بعد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. کوئی تفصیلی گفتگو اور لمبی چوڑی بات کہنے کے بجائے چند مختصر جملوں میں آپ حضرات کی دعائیں لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں. ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی جو چاہے وہ کرے، اس کی قدرتیں عجیب ہیں، حیرت انگیز ہیں، عقل کی رسائی وہاں تک پہنچ نہیں سکتی. وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے. اگر اللہ تعالی چاہے تو اس زمین و آسمان کو سمیٹ لے، ریڈیوس کر لے، اور ایک چھوٹی سی شیشی میں، بوٹل میں اسے بھر دے، تو بھر سکتا ہے کہ نہیں بھر سکتا؟ پوری دنیا میں چھوٹی بوٹل تو اپنی جگہ ہے. ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ سوئی کے ناکے کے اندر پورے زمین آسمان کو سمیٹ کر اس میں رکھ سکتا ہے، پھر بھی اس میں جگہ باقی رکھ سکتا ہے. اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو مسلمان ہی نہیں. اور اگر چاہے تو ایک ذرے کو ریلیز کرے، ایک ذرے کو پھیلائے، تو یہ جتنے زمین و آسمان ہیں اس سے بڑا بنا دے. زمین آسمان کو سمیٹے تو ذرہ بنا دے، اور ذرے کو پھیلائے تو زمین و آسمان جیسے کروڑوں زمین آسمان بنا دے. یہ میرے رب کی قدرت ہے. جب مسلمان یہ مانتا ہے تو بہت سی چیزوں کا انکار کیا کرتا ہے؟ اس کو یہ جرات کیسے ہوتی ہے کہ معراج میں حضور وہاں نہیں گئے؟ نہیں سمجھے ابھی. حضور خود نہیں گئے، وہ تو اللہ لے کے گیا ہے، پھر آپ مانتے کیوں نہیں؟ تو کوئی صاحب بولتے ہیں کہ نہیں خواب میں گئے تھے، کوئی صاحب کہتے ہیں کہ روح صرف گئی تھی، بدن یہی تھا. ارے یہ چونو چہرہ، یہ ایج پیج، یہ ہیر پھیر، ایمان اس کو قبول ہی نہیں کرتا. ہمارا ایمان ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو پھر یہ ہیر پھیر، اس کی ضرورت ہے؟ یا تو کہہ دو اللہ کی قدرت پر ہمارا یقین نہیں ہے تو ہم تم سے کوئی جھگڑا نہیں کریں گے. کلمہ پڑھنا چھوڑ دو، ہمارا کوئی تم سے جھگڑا نہیں. اور کلمہ پڑھتے ہو تو اس آیت کو بھی ماننا پڑے گا، ان اللہ علی کل شیء قدیر. معراج کا سب مسئلہ حل ہو گیا، صرف اتنی سی بات. نہ اسٹیج جمانے کا جما کر مناظر کو بلانے کی ضرورت، نہ دلیل پیش کرنے کی ضرورت. حضور گئے جی نہیں، اللہ لے گیا. اللہ تعالی کی قدرت تو دیکھو، نبی جا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی آ رہے ہیں. آنا اور جانا مستقبل، یہ دونوں اللہ کی قدرت سے ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے محبوب خود آئے. جب وہ آ رہے ہیں تو فرماتا ہے انا ارسلنا شاہدا ومبشرا ونذیرا. دوسری جگہ فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اے غیب کی خبر دینے والے، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا، اور جب لے جا رہا ہے تو اس شان سے ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسرا بعبده لیلا. پاک ہے وہ ذات کون جو لے گیا، پہلے ہی اپنی پاکی بیان کر دیا، کس چیز سے اللہ پاک ہے؟ مجبوری سے پاک ہے، بے اختیاری سے پاک ہے، کمزوری سے پاک ہے، عیب سے پاک ہے، لانے لے جانے میں کسی دقت کا سامنا کرنے سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا تعارف کرایا، اللہ پاک ہے جو لے گیا اپنے بندے خاص کو رات کے تھوڑے سے حصے میں، اور جب بھیج رہا ہے تو فرماتا ہے میں نے بھیجا، اس بھیجے کو صاف کرو۔ جس دن یہ برین واش ہو جائے گا، بھیجا صاف ہو جائے گا، تو اللہ تعالی کے بھیجے ہوئے نبی کی عظمت بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ سمجھے آپ؟ اتنی بات سمجھنے کے بعد اس دیہاتی بڈھے کی اب دوسری بات سمجھو۔ ہر چیز کا لیونگ سینٹر ہے، جہاں وہ خود بخود جاتی ہے، اس کو مرکز ثقل کہتے ہیں۔ پانی ہے، پانی کا سینٹر جو ہے اس کا اصلی وطن جو ہے اوپر نہیں ہے، پانی کو آپ زمین پر گرا دیں، پانی کدھر جائے گا؟ آپ بھی کچھ بولو، دیوار کو تو ایسے سانپ جیسے نہیں چڑھے گا۔ اس کا اصلی وطن جو ہے، اس کا سینٹر اور مرکز جو ہے زمین کے نیچے۔ پانی کی فطرت اور پانی کی سائیکولوجی یہ ہے کہ اگر آپ زمین پر گھڑے سے نکال کر، تالاب سے نکال کر کہیں بھی رکھیں گے، تو جہاں جہاں نیچا ملے گا وہ وہاں سے جلدی 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 وہ نیچے اترے گا، اوپر نہیں چڑھے گا۔ اوپر لے جانے کے لیے موٹر پمپ، الیکٹرک کی طاقت آپ یہ لگاؤ گے، تب جا کے وہ بیچارہ مجبوراً اوپر جائے گا۔ اپنی خوشی سے تو نیچے ہی آئے گا وہ، اگر پائپ پھٹ گیا تو موٹر آپ کی گڑگڑ گڑگڑ چلتی رہے گی، اور سارا پانی بجائے ٹینٹ میں جانے کے نیچے آئے گا۔ اس کی فطرت ہے، فطرت کے خلاف لے جانے کے لیے فارن پریشر کی ضرورت ہے، ایکسٹرا انرجی جو باہر ہوتی ہے، اس کا دباؤ ہوتا ہے تو وہ اپنے مرکز کے خلاف کوئی چیز چلتی ہے۔ مٹی کا مرکز بھی نیچے ہے، اگر پہاڑ سے کوئی پتھر ٹوٹے تو اوپر نہیں اڑے گا، وہ نیچے آئے گا۔ چھت پر سے کوئی ڈھیلا آپ چھوڑ دیں ہاتھ سے تو بیچ میں نہیں لٹکا رہے گا، وہ زمین پر آئے گا، اور زمین میں اگر گڈھا ہے تو وہ نیچے جائے گا۔ یہ اس کی فطرت ہے۔ اور اگر آگ آپ جلائیں گے اور اس کے شعلے اٹھیں گے تو کدھر جائیں گے؟ کہیں آپ نے دیکھا ہے کہ یہ بڑی بھی جلتی ہے تو اس کے شعلے اپنا سر زمین میں دھساتے ہیں؟ اگر پانی زمین پر آپ گرائیں اور دیوار پر خود بخود چڑھنے لگے تو حیرت کی بات ہے، بلکہ پورا مجمع بھاگ جائے گا کہ یہ بھوت خانہ ہے، یہ شادی حال نہیں ہے۔ اگر پانی سب کا سب یہ دیوار پر خود ایسے ایسے لہرا کر چلنے لگے، مجھے بشرک کی کوئی بات نہیں سنے گا، سب نے نعرے لگائے اشرف الوقا، لیکن اب اشرف الوقا تو کوئی نہیں دیکھے گا، یہ دیکھو پانی اوپر جا رہا ہے۔ حیرت وہاں ہوتی ہے جہاں فطرت کے اپوزٹ کوئی چیز چلتی، بات سمجھتے ہیں؟ اور فطرت کے مطابق چلتی ہے تو اس میں تعجب نہیں ہے۔ پانی اگر نیچے گڈھے میں جا رہا ہے
تو کوئی اعلان نہیں کرتا ہے پانی گڈھے میں جا رہا ہے پانی گڈھے میں جا رہا ہے. لوگ بولے تو تیری عقل گڈھے میں چلی گئی, اس کو تو وہاں جانا تھا جائے نا. یہ دو باتیں سمجھ کے اب آئیے تیسری بات, حضور کا لیونگ سینٹر کیا, حضور رہنے والے کہاں کے. ہمارا عقیدہ ہے حضور نور ہے, اور نور کا وطن یہ نہیں ہے. ہاں انگلی اٹھا کر ہمارے سنی مسلمان, عالم نور اوپر ہے اور کتنی اوپر ہے وہ ابھی نہیں بتاؤں. اوپر ہے حضور کا وطن وہاں ہے, اب وہاں سے حضور خود نہیں آئے ہیں, یہاں آنا حیرت ہے. حضور اگر اوپر اٹھتے ہیں حیرت مت کرو, اوپر سے نیچے آئے حیرت کرو. تو رب نے ہماری حیرت کو دور کر دیا, خود نہیں آئے ہیں, اتنا ارسلنا کا ہم نے بھیجا ہے. وہ تو وہیں رہتے تھے جب آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے, حوا رضی اللہ تعالیٰ کو نہیں تھا. ارے نہ ہم آپ تھے نہ ہم تھے نہ ہمارے کوئی بھی نہیں تھا, صرف ایک وجود تھا, وجود تھا رب العالمین کا. ان کو کبھی سمجھ کیا چھپے ہوئے خزانہ, میں چھپا ہوا خزانہ تھا, چھپے ہوئے خزانے کی طرح نہیں. ان کو کنسل مخفیا, میں ایک چھپا ہوا تھا, کوئی تھا ہی نہیں کہ مجھے جانے. رب کی معرفت کسی کو نہیں, کوئی تھا ہی نہیں. رب تعالیٰ فرماتا ہے جب مجھے یہ پسند آیا کہ مجھے پہچانا جائے, رب فرماتا ہے مجھے یہ پسند ہوا, میں نے چاہا, میری مشیت یہ ہوئی کہ مجھے پہچانا جائے. فرماتا ہے سب سے میں نے پہلے اپنے حبیب کے منہ, سب سے پہلے نور کی تدبیر میں رکھا اور عرش کے نیچے اپنے حبیب کے نور کو مبلغ کر دیا. لاکھوں کروڑوں سال تک یہ نور اللہ تعالی کی تسبیح بیان کر رہا تھا. کم سے کم اتنا تو آپ سمجھو کہ عرش حضور کا اصلی وطن ہے, وہی کے وہ رہنے والے تھے. اور جب اس عالم کو جگمگانا ہوا تو اس کو زمین پر بھیجنے کا سب سے پہلا طریقہ رب العالمین نے دنیا کو یہ بتایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا, اور ایک روح جو نور سے بنی ہوئی ہے وہ بھی حضور کے نور کا ایک جلوہ ہے. یہ روح حضرت آدم کا جب پتلا تیار ہو گیا تو رب نے فرمایا ایتھا الروح ادخلی فی جسد آدم, آدم کا پتلا تیار ہے, اے روح اس کے اندر چلی جا. اللہ تعالی کا حکم تھا, روح اندر جانا شروع کی اور تھوڑی دور تک گئی ہے باہر نکل آئی. اللہ تعالی نے فرمایا اے روح میرا حکم تھا کہ اندر جا, تو باہر کیوں نکل آئی؟ تو کہنے لگی مولا تو نے مجھے نور سے بنایا اور یہ آدم کا پتلا جو ہے مٹی کا ہے, اس میں اندر بڑا اندھیرا ہے, میں اجالے کی رہنے والی, اندھیرے میں جا کر میرا جی گھبرایا, دل میرا گھبرا گیا، اس لیے میں نکل آئی. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل سے کہا، وہ نور جو قندیل میں میری تسبیح بیان کر رہا ہے، اے جبریل اس نور کو اٹھا کر لاؤ اور آدم کی پیشانی میں رکھ دو. نور مصطفیٰ جو وہاں تسبیح ہے عرش بیان کر رہا تھا، جبریل امین اٹھا کر لائے اور آدم علیہ السلام کی پیشانی میں اس کو سجا دیا. پھر فرمایا، اے روح اندر جا. پھر اندر گئی، اب گئی تو نکلی نہیں گئی. اب جب نکالنا ہوا تو فرشتے کو رب نے پیدا کیا، روح نکالنے کے لیے ملک الموت پیدا. اس گھر سے اس کو محبت نہیں تھی، نکل آئی تھی، لیکن نور مصطفیٰ کی روشنی جب اندر ہوئی تو ایسی گئی کہ اب نکلنے کے لیے تیار نہیں. مطلب یہ ہوا کہ ہر انسان کی روح بدن سے محبت جو رکھتی ہے وہ وہی نور ازل ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ روح کو اس بدن سے محبت ہوئی. جو لوگ نبی کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں آپ اپنے ابا کے پیٹ میں گھس جائیے تو آپ کے ابا زندہ رہیں گے. کیوں؟ ارے تم روح جیسے نہیں. روح گھسی تو زندہ ہوئے، روح نکلی تو مر گئے. روح کی شان یہ ہے. اور تمہارے ابا کے پیٹ میں اگر اتنا بڑا لوہا گھس جائے تو زندگی موت میں بدل جائے، جب وہ نکلے تو مرتا ہوا زندہ ہو جائے. روح کی شان یہ ہے کہ وہ نور مصطفیٰ کے فیض سے بدن سے محبت کرتی ہے اور انسان کو زندگی ملی. ایک اور بات، جب آدم و حوا پیدا ہو گئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت حوا سے ملاقات کرنی چاہی، تو رب نے فرمایا، مہ یا آدم، اے آدم رک جا. آدم نے کہا، یہ میری بیوی؟ رب نے کہا، بیوی سے ملاقات کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنی بیوی کا مہر ادا کرو. حضرت آدم نے پوچھا، یا اللہ میری بیوی کا مہر کیا ہے؟ کیونکہ وہاں پر نہ روپیہ تھا، نہ یورو تھا، نہ پاؤنڈ تھا، نہ ڈالر تھا، نہ سونا تھا، نہ چاندی تھی. مہر دیا جائے تو کیسے دیا جائے؟ آدم علیہ السلام نے پوچھا تو رب نے فرمایا، اے آدم، تمہاری نسل سے آخر زمانے میں میں اپنے محبوب کو بھیجوں گا جن کا نام محمد اور احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر صلاۃ و سلام پڑھ دو. حضرت محمد عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت آدم نے درود و سلام 3 مرتبہ، 7 مرتبہ، 17 مرتبہ، 21 مرتبہ، بہرحال الگ الگ روایتیں ہیں. اس وقت جنت کے فنکشن ہال میں جہاں آدم علیہ السلام کا نکاح ہوا تھا درود و سلام پڑھ رہے. نکاح کے بعد اللہ تعالی نے درود و سلام پڑھوا کر مہر ادا کیا. اب آپ سوچو، اگر حضرت آدم درود و سلام بفرض محال نہ پڑھتے تو مہر ادا ہوتا؟ نہیں ہوتا. اور اللہ نے روک دیا تھا، جب تک مہر ادا نہیں کرو گے اس وقت تک مل نہیں سکتے. حضرت آدم نے درود و سلام پڑھا، پھر اللہ نے میاں بیوی کو ملنے کا موقع عنایت فرمایا، اور جب میاں بیوی ملے تو ہم سب آئے. اگر آدم علیہ السلام مہر ادا نہیں کرتے تو آپ ہوتے؟ پورا عالم سنسان ہوتا. یہ درود و سلام کا صدقہ ہے کہ درود و سلام آدم علیہ السلام نے پڑھا اور حضرت حوا سے ملنے کا رب نے انہیں اجازت عطا فرمائی، اور جب ان دونوں کی ملاپ کی اجازت ملی تو زمین پر انسان کی بہت سی آبادیاں مرد و عورت کی شکل میں ظاہر ہوئی، جس کو رب فرماتا ہے، یا یا ایھا الناس اعبدوا اے لوگو ڈرو تم اپنے اس رب سے جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا ہے اور اسی ایک جان سے اس کا جوڑا اس کی بیوی پیدا کی اور دونوں کے ملنے سے زمین و آسمان پر بے شمار مرد اور عورتوں کو ہم نے آباد کیا. درود و سلام آدم علیہ السلام نے پڑھا تو ملنے کی بیوی سے اجازت ہوئی اور جب دونوں ملے تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسان مرد عورت کی شکل میں اس زمین پر آباد ہوئے. مجھے کہنے دیجیے اے درود و سلام کے منکروں, یہ درود و سلام کا صدقہ ہے کہ تم بھی زمین پر ہو, تمہاری خاندان زمین پر ہے, تمہارے اولاد تمہاری اولاد بھی زمین پر ہے. درود و سلام نہ ہوتا تو انسان کا وجود نہیں ہوتا. یہ درود و سلام کا صدقہ ہے. جو ابھی تک انکار کر رہے ہیں وہ اسے مان لیں کہ ہمارے باپ حضرت آدم کا یہ احسان ہے کہ انہوں نے نکاح کے بعد ہمارے نبی پر درود و سلام پڑھا جس کی وجہ سے ہم دنیا میں پیدا ہوئے. آج بھی نکاح کے بعد درود و سلام پڑھتے رہے تو انشاءاللہ آدم و حوا کی ملاقات کا کی برکتیں تمہارے بچوں کے نکاح میں آئے گی. مجھے یہ ضمنی طور پر بتانا تھا, یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس جہان میں تھے عالم نور میں جب اللہ تعالی کو یہ مرضی ہوئی کہ نبی کو یہاں بھیجے تو خود نہیں کہا نبی چلے جاؤ بلکہ ارشاد فرمایا انا ارسلنا کا اے حبیب ہم نے آپ کو بھیجا. جب وہاں سے آ رہے ہیں اپوزٹ سمت میں اپوزٹ سائڈ میں تو اللہ تعالی کی قدرت ہے جو نبی کو آمنہ کے گھر بھیج دی. اب یہاں سے معراج میں حضور جا رہے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کیسے گئے؟ ارے اللہ کے بندو جب آئے تھے جب پوچھنا تھا کیسے آیا؟ جا رہے ہیں تب تو تمہیں مان لینا چاہیے کہ جا سکتے ہیں. وہ تو وہیں کے تھے, اپنے وطن جا رہے ہیں, وطن سے وطن کو چھوڑ کر آ رہے ہیں تو حیرت کرو. اس حیرت کو تب دور کر رہا ہے, خود نہیں گئے میں نے انہیں بھیجا ہے. اور جب جا رہے ہیں تب بھی لوگ حیرت کریں گے تو رب نے ارشاد فرمایا کہ وہ خود نہیں آ رہے ہیں, میں بلا رہا ہوں اور میرے بارے میں تمہارا ایمان ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. جب یہ ایمان ہے تو جانے کو بھی مان لو, آنے کو بھی مان لو. الحمدللہ سنی آنے کو میلاد النبی بھی مان رہا ہے اور معراج النبی بھی مان رہا ہے. یہ دونوں اللہ کی قدرت ہے. آپ دودھ پیتے ہیں کہ نہیں؟ دودھ نہیں پیتے آپ لوگ؟ اگر کوئی ہوش سنبھالنے کے بعد دودھ پسند نہ کرے اور بات کرے, لیکن جس دن سے پیدا ہوا دودھ ہی تو پی رہا, اور بڑے ہونے کے بعد مٹھائی کھاتا ہے اس میں بھی دودھ, گھی کھاتا ہے اس میں بھی دودھ, دہی کھاتا ہے اس میں بھی دودھ. یہ ساری چیزیں تو دودھ ہی سے بنی ہیں. یہ دودھ کس نے بنایا نہیں بتائیں گے؟ جلدی جلدی بولتے جاؤ. دودھ بنا کیسے؟ آپ بولے جو بھینس اور گائے سے, بھینس اور گائے میں کیا یہ طاقت ہے کہ وہ دودھ بنائے؟ نہیں ہے. یہ اس قدرت والے کا کارنامہ ہے کہ بھینس کے پیٹ میں ایسا پروجیکٹ فٹ کر دیا ہے جس میں فلٹر سسٹم بھی ہے اور ریفائنری پلانٹ بھی ہے. وہاں ریفائنری پلانٹ اور فلٹر سسٹم رب نے پیدا کر دیا. کتنا بڑا پروجیکٹ! اگر یہاں کوئی شخص آئل فلٹر کے لیے اگر پلانٹ لگاتا ہے ریفائنری مشین کے لیے چھوٹے سے چھوٹا پلانٹ کم سے کم 20 ایکڑ پر پھیلا ہوا ہو, چھوٹے سے چھوٹا پلانٹ, ورنہ ہزاروں ایکڑ پر وہ زمین پر پھیلا ہوا ہوتا ہے. اتنے بڑے پلانٹ کو 20 ایکڑ ایکوائر کرنا پڑتا ہے, اور دودھ بنانے کا جو پلانٹ اللہ نے فٹ کیا ہے وہ بھینس اور گائے کے پیٹ میں, نہ اس میں کوئی مشین دکھتی ہے نہ کوئی میٹیریل دکھتا ہے. بھائی تیل نکالنا ہے سرسوں کا تو سرسوں ڈالنا پڑتا, اور اگر کھوپرے کا تیل نکالنا ہے تو مشین میں کھوپرا ڈالنا پڑتا ہے, تل کا تیل نکالنا ہے تو را میٹیریل تل ڈالنی پڑتی ہے. جیسا تیل نکالنا ہے ویسے ہی میٹیریل. اب دودھ کا میٹیریل اللہ نے کیا بنایا؟ سوکھی گھاس, پتے, سڑی گلی چیزیں, یہ جو ویسٹ چیزیں جو پھینک دی جاتی ہے, جلا دی جاتی ہے, ایسے میٹیریل کو رب نے جمع کیا بھینس کے پیٹ. اب قرآن فرماتا ہے وَإِنَّ لَهُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ. میری قدرت دیکھنا ہے تو بھی ادھر ادھر مت جانا, تمہارے کھوٹے پر جو یہ اوپر سے لت پت کالی بھینس, بے ڈھنگی, بے پڑھی لکھی, کوئی جس کو ڈھنگ نہیں ہے, جو بندھی ہوئی ہے, اسی پر غور کرو تو میری قدرت تم کو معلوم ہو جائے. یہ گائے جو بنی ہے مدھی ہوئی ہے اسی پر غور کرو, انہیں مویشیوں کو دیکھو تو میرے قدرت تمہیں سمجھ میں آ جائے گی کہ میں کیسا فاضل ہوں, کیسا فضیل ہوں. فرماتا ہے مما فی بطونہ, اس کے جو پیٹ میں ہے, بھینس کے پیٹ میں کیا ہے؟ روح افزا کی بوٹل ہے, 2-4 ٹن اس میں کیا شہد بھرا ہوا ہے, شکر ہے, کچھ بھی نہیں ہے, سویابین ہے, کوئی مٹیریل نہیں ہے اس میں. علم غلم سڑی گلی کسیلی کڑوی کانٹے یہ سب کھا کر کے اس نے اپنا پیٹ بھر دیا. رب برما کا اسی پیٹ میں سے نسخی کم ہم تم کو پلاتے ہیں. ممبئی کے فرش ہوا دم, ایک طرف گوبر فرش کہتے ہیں گوبر کو اور دم کہتے ہیں خون کو, دونوں ناپاک چیزیں ہیں, ان دونوں کے بیچ میں سے ہم کیا نکالتے ہیں؟ لبنا خالصا سائغا للشاربین. پینے کے لیے پیور دودھ, گوبر اور خون کے بیچ میں سے ہم نے نکالا. صحیح صحیح بولا, اگر کوئی کمپنی دودھ کا پیکٹ آپ کے ہاں خوبصورت سے خوبصورت پیکٹ لیبل لگا کر بھیجے اور اوپر لکھ دے کہ یہ دودھ گوبر سے بنے, یہ ہو گیا؟ ارے بولو نا, اس پر لکھا ہے یہ دودھ گوبر سے نکلا, خدا کی قسم کوئی نہیں پیے گا. ایسی کمپنی پر سب کے سب کیس دائر کریں گے, گوبر سے بنایا ہے دودھ ہم نہیں پی, خون سے بنایا ہے دودھ ہم نہیں پی, رجت کر دیا جائے گا مال. لیکن قرآن کے نوٹس بورڈ پر اعلان لکھا ہوا ہے من بین فرش و دم, اے لوگوں جو دودھ پی رہے ہو رب سے گوبر اور خون کے بیچ میں سے اسٹیپ کر کے نکالنا ہے اور تمہارے گھروں میں آتا ہے, نہ ہمارے پینے میں کبھی جھجک ہوئی اور نہ ہم نے گھن کیا اور نہ خون کی رنگت ہے اس میں. اور نہ گوبر کی بدبو ہے اس میں، لبنن خالصن سائل للشاربین.
کس کی قدرت ہے؟
رب کی قدرت پر جب یقین ہوتا ہے تو گوبر سے اور خون سے نکلے ہوئے دودھ کے پینے میں کوئی جھجک نہیں ہوتی. سب پیتے ہیں. قرآن میں واضح لفظوں میں تفسیر بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کھلے کھلے پڑھ رہے ہیں، اس نے بیان فرما دیا ہے ہم پی رہے ہیں. میرے دوست، یہ دودھ کی فضیلت تو دیکھو، عید میں دودھ، بقرعید میں دودھ، حلوائی کی دکان پر دودھ، کھوئے میں دودھ، بچہ پیدا ہوا تو دودھ، یہ دودھ ہی دودھ تمہاری زندگی میں پیدا ہوا ہے. یہ اللہ رب العالمین کی وہ قدرت ہے جسے تم استعمال کر کے اپنی زندگی کو پروٹین، ہائی پروٹین اور سارے وٹامین کا مجموعہ اپنے پیٹ میں بھر کر اور تم اپنے جم میں جانے کا استعمال کر. یہ رب کی قدرت ہے، اللہ کی قدرت ایک ایک پتے اور ذرے سے ہے. جب یہ بھینس کے اندر اللہ کی قدرت ہے، مکھی مچھر کے اندر اللہ کی قدرت ہے، اے میرے دوستو سنو، تو جو انبیاء اولیاء ہیں ان کا فیض کتنا اچھا ہوگا، وہاں سے رب کی قدرت کا ظہور کس انداز سے ہوگا. اس کی قدرت کو آپ سمجھ نہیں سکیں گے، اور جو سمجھنا چاہتا ہے جب سر پر پڑتی ہے تب پتہ چلتا ہے. ویسے بھی مانتا ہوں میں، اکثر کہا کرتا ہوں، ایک صاحب بڑے پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ تھے، دریا کے کنارے سے گزر رہے تھے، گرمی کا زمانہ تھا، تو دیکھا بڑے بڑے تربوز ہیں، لیکن ان تربوز کا جو پلانٹ ہے، جو پودا ہے، اس کی شاخیں دبلی پتلی ہیں. تو کھڑے ہو کر سوچتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو نے قرآن میں فرمایا ہے لا یکلف اللہ نفساً الا وسعها، طاقت سے زیادہ اللہ کسی کو بوجھ نہیں دے، جتنی طاقت ہے اتنی اس پر ویٹ ڈالتا ہے. یہ دبلی پتلی بیلوں نے 10-10 کلو کا پھل دے دیا ہے، تیری حکمت سمجھ میں نہیں آ رہی. بیچارے بہت دیر تک سوچتے رہے، لیکن ان کو سمجھ میں بات نہیں آئی، اپنی منزل کی طرف چلے. بہت تھک گئے تھے دھوپ میں چلتے چلتے، ایک کبیٹ کا جھاڑ، کبیٹ جانتے ہیں، چھوٹا سا پھل ہوتا ہے، بڑا مضبوط، اندر کھٹا کھٹا ہوتا ہے، چٹنی وغیرہ بھی اس کی بناتے ہیں. اس کا ایک بڑا تناور گھنا سائے دار درخت ملا، اس کے نیچے بیٹھ گئے کہ چلو ریسٹ لے لیں گے، پھر گھر کی طرف جائیں گے. اچانک ان کی نظر اوپر پڑی تو دیکھا تو اتنے بڑے بڑے پھل 50-50 گرام کے وہاں ہیں. تو کہنے لگے وہاں دبلے دبلے پودوں کو 10-10 کلو دے دیا، اور اتنے موٹے پہلوان کو 50 گرام کا پھل دیا، وہ پھل یہاں ہونا چاہیے اور یہ پھل وہاں ہونا چاہیے. تب صحیح حکمت سمجھ میں آتی. یہ سوچ ہی رہے تھے کہ ایک ہوا کا جھونکا آیا اور ایک وہ مضبوط کبیٹ کا پھل ٹوٹ کر کے ٹھیک کھوپڑی پر گرا، اور جیسے ہی سر پر گرا تو کھوپڑی کی ہڈی ٹوٹ گئی، لال پانی نکلنے لگا، اور مسٹر فلسفی صاحب کو چکر آنے لگا، سجدے شکر ادا کیا، اے مولا تیری حکمت صحیح ہے، تیری قدرت صحیح ہے، اگر 10 کلو والا یہاں ہوتا تو میں بال بچوں سے بھی ملاقات نہیں کر سکتا، یہ 50 گرام کا تھا تو بچ گئے. تو واقعی قدرت والا ہے، حکمت والا ہے، فعل الحکیم لا یضر، عمل الحکما، حکمت والے کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. اب اللہ کی قدرت اور حکمت سمجھ میں آئی. حکمت اور قدرت سمجھ ایسے بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے، وہ تو بڑی حکمت والا ہے، بڑی قدرت والا ہے، لیکن ایمان مسلمان کو یہ بتاتا ہے اے مسلمان تم مومن ہے، لوگوں کے سر پر پڑتی ہے تب حکمت سمجھ میں آتی ہے، مومن وہ ہے کہ ہمارے سر پر پڑے نہ پڑے، نبی نے کہہ دیا ہم نے مان لیا کہ میں گیا تھا مان لیا، میں آیا مان لیا، یہ ہے اور حکمت کا مرکز ہے. غریب نواز نے انا ساگر کو سمیٹا، کہاں رکھا؟ ایک کٹورے میں. ایک وہابی بولا، مولانا یہ تو میتھالوجیکل افسانوی بات ہے، اتنا بڑا انا ساگر اور غریب نواز نے ایک پیالی میں اس کو رکھ دیا، امپوسیبل. میں نے کہا اچھا تمہارے پاس لیپ ٹاپ ہے؟ بولے نہیں، بولے گھر پر ہے. موبائل ہے؟ نکالا اس نے، اتنا بڑا سب کے پاس کیا بول کر اسمارٹ نکالا اس نے، اس پر بڑی اسکرین تھی. میں نے کہا کوئی لیٹر یا کوئی ایسی تحریر اس کے اندر ہے، ذرا اس کو تم ظاہر کرو. تو اس نے دبایا تو ایک چھوٹی سی تحریر لیٹر یا کوئی چیز تھی، باریک باریک اس کے حروف تھے، وہ ظاہر ہوا اسکرین پر. میں نے کہا یہ تو نظر نہیں آتا ہے. بولے ابھی نظر آئے گا. میں نے کیسے؟ تو اس نے کہا یوں تو بڑا سمجھے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. میں نے کہا ابھی تو بہت بڑا ہوا، چھوٹا کر. بس یوں کیا، چھوٹا ہوا. میں نے بھلے مانوس باریک چیز کو تیری انگلی یوں کرتی ہے تو پھیل جاتا ہے اور یوں کرتی ہے تو سمٹ جاتا ہے. کہتا یہ تو سینسر ہے، سینسر. ہم نے کہا ابھی تمہارا سینسر زندہ نہیں ہوا ہے، تمہاری انگلیوں کو سینسر مل گیا تو باریک کو پوائنٹ کو بڑا بنا دیتے ہو اور بڑے کو سمیٹ دیتے ہو. میرے غریب نواز کے پیالی میں سینسر سینسر تھا، یہ ولایت کا سینسر ہے. جب چاہا انا ساگر کو سمیٹ لیا اور جب چاہا قدرت رکھا ہے. تمہاری انگلیوں میں یہ قدرت دی، یوں سکھ سے کیا تو بڑھ گیا، پھک سے کیا تو اسے مٹ گیا، چھپ ہو گیا، وہ بڑا اتنا سا ہو گیا. میں نے کہا یہ سمجھا تو میں اتنے کو سمجھا. بولے سینسر. میں نے کہا وہ بھی سینسر، یہ سائنس کا سینسر، وہ رب کا سینسر. جھگڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایمان کا سینسر لگ گیا، اللہ کی قدرت غریب نواز سے ظاہر ہو گئی، ہم نے مان لیا ہے.
کیا بات،
جو اللہ کی قدرت پر جھگڑا کرے سمجھو ایمان کا سینسر ہے ہی نہیں. آج حکومت کے پاس ایمان کا سینسر ہوتا تو شریعت کو سمجھ لے رہا ہے، کائے کو غلط فیصلہ کرتا. تین کہا اور ایک بھی نہیں. دنیا کی کوئی کوٹ ایسی ہے تین گالی دیا تو بولے ایک بھی نہیں دیا. خدا کی قسم ایسا تو سینسر ہم نے دنیا میں نہیں دیکھا. بولے تین طلاق دیا ایک بھی نہیں پڑے گی. اب تو ہمارے لیے گولڈن چانس ہے، جس کے سامنے بڑے بڑے منتریوں کے سامنے کہو تیری ایسی ویسی ماں بہن سب کہہ دو. بولے کیوں گالی دے رہا اتنی؟ بولے نہیں تین مرتبہ دیا ایک بھی نہیں پڑی. بولے یہ کیسے؟ تو لاؤ سپریم کورٹ کا ڈاکومنٹ، بولو تین بولا ایک بھی نہیں پڑی، میں بھی تین بولا. مقدمہ کائے پر چلے گا؟ حد کے عزت کا ایمان ہوگا. یہ دنیا کا یہ اگر ایمان کا سینسر ہوتا تو ایسا قانون بنتا ہی نہیں. جہاں سینسر ہے وہی سب سے پرفیکٹ. آپ ایئرپورٹ پر جائیے, دروازے کو لاک ڈور کو دھکا دینے کی ضرورت نہیں پڑتی. 7 فٹ دوری پر آپ رہیں گے, اس میں سینسر ہے. سینسر تو بڑے پیار سے ہلوں سے اپنی آغوش کھولے گا, کم ان مائی کیا ہے نا, پہلے کھینچو ادھر سے ادھر سے تب اندر جاتا تھا. آج کھینچ کھانچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بڑی آسانی سے کھلتا ہے. جہاں سینسر ہوتا ہے وہاں زیادہ محنت کی ضرورت نہیں پڑتی ہے, اور جہاں سینسر نہیں ہوتا ہے وہاں محنت کی ضرورت پڑتی. پہلے ہمارے گھروں میں اے سی لگتا تھا تو اٹھ کر جا کر کے دیوار پر لگے ہوئے سوئچ کو پھر نیچے گرانا پڑتا تھا, تب وہ اپنا منہ کھولتا تھا ٹھنڈی ہوا آتی. آج کل سینسر نکل گیا, ٹیبل پر پڑا ہے, پیلو کے نیچے پڑا ہے, جیب میں پڑا ہے, گرمی لگی تھک چلا. پہلے دیسی تھا, اب دیسی ہو گیا, ماحول بدل گیا. ارے آپ نہ اٹھے نہ کہیں گئے, کہاں آنے جانے کی ضرورت نہیں ہے, ایزیلی لائف ہو گئی ہے. یوں دبایا سینسر تھا, یہاں دبایا وہ زندہ ہو گیا. پہلے مردے کی طرح تھا, بٹن دبایا زندہ ہو گیا. تمہاری انگلیوں میں یہ کرامت میرے غوث کے ٹھوکروں میں کرامت. تمہیں خاموش اے سی کو زندہ کیا, میرے غوث کے ٹھوکروں نے مردوں کو زندہ کیا ہے. یہ ہے جب غوث و خواجہ کی یہ طاقت ہے تو ان کے جد کریم نبی اکرم کا پاور کتنا ہوگا. بے شک اللہ جو چاہے کرے, جس سے جو چاہے کام لے لے. کیوں چاہے پائیں کرتے رہتے ہو, یہ خواجہ نے کیسے کیا, وہ فرید بابا نے کیسے کیا. ارے کیسے ویسے مت دے, اللہ نے کروایا تو انہوں نے کر لیا. یہ ہے سننے کا ایمان. زیادہ حجت تکرار لڑائی کی ضرورت نہیں پڑتی. ایک آیت پڑھ دو سب کا جواب ہو جاتا ہے. وما علینا الا البلاغ. خیر ہو کر سلام.